سکتی ہے، ضرورت قربان بھی ہو سکتی ہے، ضرورت کم بھی ہو سکتی ہے، لیکن مقصد کو قربان نہیں کیا جا سکتا. یہ میری ساری ضرورتیں ہیں، ان ضرورتوں کو بقدر ضرورت پورا کیا کریں. مکان پہلے بنا کرتے ہیں، بیت الخلاء آخر میں. ضرورت سراخوں پہ بیت الخلاء کی، اس میں کوئی شبہ نہیں، ضرورت بالکل مسلسل، لیکن بیت الخلاء ہی سب کچھ ہے، یہ نادانی کی بات ہے. مکان کی ضرورت ہے ایک کونے میں بن جائے، رہنا مکان میں، ہر وقت بیت الخلاء میں، ہر وقت بیت الخلاء، بیت الخلاء ہی میں رہنا، نہیں بیت الخلاء ضرورت کی چیزیں گئے آ گئے. ضرورت کے وقت کام میں لگو، بقدر ضرورت کام کرو، بے شک کوئی اشکال نہیں، کوئی منع نہیں کر رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے بھی کام کیے، تجارتیں بھی کی، سراحتیں بھی کی، شادیاں بھی کی، بچے بھی ہوئے، گھر بھی تھے، لیکن مقصد سامنے رہا. جو مقصد حیات ہے وہ اصل ہے، اور ایسے انداز سے کیا ساری چیزوں کو، تجارتیں کی، شادیاں کی، بیاہ کی، سب کچھ کیا، لیکن ہر چیز کو کہہ کے ساتھ لیا کہ دیکھو میرے ساتھ وہ چلو جو میرے ساتھ چل سکو، جو میرے ساتھ چل سکے وہ چلے، میرا یہ مقصد حیات ہے. جو میرے ساتھ چل سکے وہ چل سکے، میں تمہاری وجہ سے اس کو نہیں چھوڑوں گا، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا. میں نے کہا ہم تو آپ کے ساتھ چلیں گے. بچوں نے کہا ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے. بیوی نے کہا میں بھی ساتھ چلوں گی. ان کی تربیت کی گئی، سکھایا گیا کہ یہ اہمیت ہے، یہی تمہارا مقصد حیات ہے، یہی میرا مقصد حیات ہے. اس مقصد حیات کو حاصل کرنے کے لیے جانے بھی دینی پڑیں گی، جدائیاں بھی سہنی پڑیں گی، فاقے بھی برداشت کرنے پڑیں گے. جو کچھ کرنا پڑا وہ سب کچھ کرنا ہوگا. میں کہا سب کچھ برداشت اور ساتھ چلے سارے. یہ سارا مکہ ساتھ چلا، سارا مدینہ ساتھ چلا. حضرت عائشہ صدیق اما جان کہتی ہیں کہ ہم نے تین تین چاند دیکھے، ہمارے گھروں میں آگ نہیں جلی. وہاں جب پوچھتا ہے کہ اما جان پھر گزارا کیسے ہوتا تھا، کہا کہ ہمارے پاس کھجورے پانی ہوتا تھا، کھجورے تنگ کھا لی، پانی پی لیا، چھٹی ہو نہیں ہے پرسن. یہی کہ کما نہیں سکتے. وہ آدمی تین تین دن اور پانچ پانچ دن کے فاقوں سے مسجد کے اندر نماز میں گر گئے، جو بعد میں ملکوں کے گورنر بنے ہیں، وہ دکان نہیں بنا سکتے تھے. نہیں وقت نہیں تھا، نہیں مل رہا تھا اس وقت، یہ وقت کام کا تھا، اس کے تقاضے غالب تھے. اس بنا پر ان تقاضوں میں لگے رہے، ادھر کے تقاضے بے شک کم ہوئے، لیکن ان ساروں کو سنبھالا ہوا تھا، بیوی کو بھی سنبھالا ہوا تھا، بچوں کو بھی سنبھالا ہوا تھا. فاطمہ الزہرا کے گھر میں تین دن کے فاقے ہیں، لیکن ان کو کبھی شکایت پیدا نہیں ہوئی. حسن حسین معصوم بچے فاقے سے ہیں، تین دن کے فاقے انہوں نے معصوم بچپن کی حالت میں کیے ہیں، اس کی بھی فاطمہ الزہرا کو کبھی شکایت نہیں ہوئی، اس لیے کہ یہ تو اس راستے میں آیا کرتے. اور ایک خاتون جس نے اپنے چار بچے بھیجے، چار جوان بیٹے، اور چاروں شہید ہوئے، اور جب اس کو خبر دی گئی کہ تمہارے بیٹے شہید ہو گئے، تو اس نے کہا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے چار شہیدوں کی اماں بنا دیا ہے. شکایت نہیں ہوئی بلکہ فخر کی بات ہے. اور یہ جو واقعات ہیں کہ گھر کے فاقوں کے، یہ اما جان جو کہہ رہی ہیں، یہ فاطمہ الزہرا بیان کرتی ہیں، یا ابو بکر صدیق کہتے ہیں، یا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں آتے آتے گر گیا مسجد نبوی کے دروازے پر، اور لوگ سمجھتے تھے کہ اس کو مرگی ہو گئی. اللہ کی قسم سوائے فاقے کی، کمزوری کی کوئی چیز نہیں تھی میرے، لوگ میرا مرضی کا علاج کر رہے تھے, میں اتنا کمزور تھا کہ بول بھی نہیں سکتا تھا. تو یہ اس لیے نہیں کہ کوئی شکایت کر رہے ہیں, بلکہ اس لیے بھی نہیں کہ کوئی حکایت کر رہے ہیں, واقعہ بھی بیان نہیں کر رہے, بلکہ فخر کے طور پر کرتے ہیں کہ کرنے کا کام تو ہم نے کیا ہے. اور یہ آدمی کیا کرتا ہے. میرے ایک عزیز ہیں, ایک دن رات کو آئے, مغرب کے کچھ دیر بعد آئے, ہماری تبلیغ والوں کی شاہ کا یہی حال ہوتا ہے, یہ ہو رہا ہے جو سارے بھگت رہے ہوتے ہیں. یہ ہر جگہ ہوتا ہے, جہاں کام کچھ زیادہ ہے اتنا ہی زیادہ لمبا ہوتا ہے. وہ ہماری جماعت رات ہے, جمعرات کی رات بیان ہوا, بیان کے بعد تشکیل ہوئی ساری چیزیں ہوئی. جب کھانے کا وقت آیا تو اس وقت میں نے ایک آدمی دو آدمی کو بھیجا جن کو ان سے مناسبت تھی کہ بھائی ناراض ناراض بھی ہوں گے شاید, لیکن کچھ سلیقے سے اٹھا لو کھانے کا. وہ گئے تو انہوں نے غصے سے کہا کہ یہ کھانے کا. انہوں نے کہا جی تھوڑی سی تاخیر ہو گئی, معاف کر دیں, آئے چلے. انہوں نے کہا نہیں میں کھانا نہیں کھاؤں, چلے واپس آ گئے. مجھے آگے بتایا, میں نے کہا خیر پیش ہونے ان شاء اللہ صبح سے. صبح کو نماز سے پہلے ہی کھلا پلا دیا, چلے گئے. کوئی دو چار مہینوں کے بعد میں ان کے یہاں گیا. ان کا کاروبار تھا تھوک کا, اسٹیشن ساتھ تھا, اسٹیشن کے ساتھ دکان تھی ان کی. تو اسٹیشن پر گڑ کی گاڑیاں بھی آئی ہوئی تھی, شوری گڑ کی, ادھر سے نمک کی گاڑیاں لگی ہوئی تھی, ادھر سے گندم کی گاڑیاں لگی ہوئی تھی, بلکہ چاول کی بھی ایک گاڑی لگی ہوئی تھی. اب یہ گاڑیوں میں سے سارا کچھ اتارنا ہے, تولنا ہے, سنبھالنا ہے. صبح سے اسی میں مبتلا تھے. میں جب گیا پہنچا ملے اور وہ اسی کام میں تھے, کہنے لگے کہ یہ کام میں ہوں میں, انشاءاللہ فارغ ہو کے آتا ہوں. زور ہو گئی, زور کی نماز پڑھی, نماز پڑھ کے میں لیٹ گیا. وہ ابھی تک زور تک فارغ نہیں ہوئے. جس وقت وہ فارغ ہوئے تو آ کے انہوں نے مجھے اٹھایا, کیا ہے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں, یہ کھانے کا. وہ کام میں تاخیر ہوئی, میں نے کہا میں کھانا نہیں کھاؤں, کھانا کھانے کو. اور بالکل جان بوجھ کے سویا تھا. میں نے کہا سمجھانے کا دن آ گیا آج, اس وقت سمجھایا جاتا بالکل سمجھ میں نہ آتا. تو جب میں نے کہا کہ نہیں میں کھانا نہیں کھاؤں گا تو کہنے لگے بھائی میری بات ساری سمجھ میں آ گئی, پر آئندہ ایسا نہیں ہوگا. میں اٹھ بیٹھا, اٹھا ہنستے سے اٹھ بیٹھا. دیدی کو وہ سمجھ کو کھائی دیدی کہ میں تو سب کو جانتا ہوں کہ جب آدمی مشغول ہوتا ہے ٹھیک ہے مشغولیت میں, کھانے دو گھنٹے چار گھنٹے بہت سمجھے, کیا کیا بات ہے اس کو نیم چار گھنٹے موقع نہ سو آدمی پھر کیا ہوتا ہے. آدمی تو بیٹا بیمار آدمی چار جات نہیں جاگتا, کون سی ماں نہیں جاگتی, کون باپ نہیں جانتا جاگتا ہے. مولانا مرحوم ایک جماعت لے کے گئے مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اس میں بڑے بڑے مقدس لوگ, وہ بڑے بڑے علماء اکابر اعیان تھے ہندوستان کے, مولانا عبداللطیف صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ ناظم, اور اسی طرح کے اور علماء اکابر علماء تھے. راستے میں بارش ہو گئی, وہ بیل گاڑیاں تھیں, اس کے کو بیل گاڑیاں ٹوٹ گئیں, ایک کے مسافر دوسرے پر لادنے پڑے, بہت تکلیف ہوئی. رات کو کہیں دیر سے پہنچے اپنی جگہ پر, کیچڑ مٹی, تھکے ہوئے. تو جاتے ہی مولانا نے کہا کہ جی وضو کر, نماز پڑھ لو, نماز کے بعد انشاءاللہ کھانا کھائیں گے. سب نے کسی کو وضو تھا, کسی نے وضو کرنا تھا, وضو کر لیا, نماز پڑھی عشاء کی. نماز مولانا نے پڑھائی اور نماز پڑھا کے جب سلام پھیرا تو متوجہ ہو کے بیٹھے, تو کہنے لگے کہ ایک بات عرض کرنی ہے آپ دراز سے. میرا خیال یہ ہے کہ ماشاءاللہ اتنی اتنی عمریں آپ لوگوں گزری, میرا خیال میں زندگی بھر آپ اتنے کبھی نہیں تھکے ہوں گے جتنے آج تھکے. تو مولانا منظور نعمانی نے مجھے سنا ہے, وہ بھی تیز کہ وہ آج آپ لوگ اتنے تھکے کہ شاید زندگی بھر کبھی نہیں تھکے. مولانا منظور کہتے ہیں کہ ہمارے چونکہ اندر کی بات تھی, یہی سب کی زبان سے بجا کو نکلا کہ ہاں حضرت واقعی زندگی بھر کبھی اتنے نہیں تھکے جتنے آج تھکے. اس پر مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے ٹھنڈا سانس بھر کر کہا کہ ویسے آپ حضرات اگر نگاہ ڈالیں تاریخ پر تو آپ کو نظر آئے گا کہ صحابہ ہر روز اس سے زیادہ تھکتے تھے جتنے آج آپ تھکے. من طلب الہدا سحر اللیالی, جو بلندیاں چاہتے ہیں وہ راتیں جاگا کرتے ہیں, راتیں جا کے بغیر گزارے نہیں وہ کرتے. سرحدوں پر اور محاصرے کرنے پر 8-8 دن تک مسلسل نہیں سوئے, 3-3 دن تک مسلسل نہیں سوئے, اتنے اتنے پانیوں میں دن گزارے ہیں. جو کام کرتے ہیں انہیں سب کچھ کرنا ہوتا ہے. اس بنا پر یوں ڈیڈی ڈالی, اس کا نام نہیں ہے امت مسلمہ, ماننے والی امت بننا چاہیے. مسلم امت مسلمہ کہتے ہی ماننے والی امت کو ہے. اور ایک آدمی نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہ ہم خیر الامم ہیں. انہوں نے کہا جو دعویٰ کرتا ہے خیر الامم کا وہ اللہ کی شرط پہلے پوری کرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ یہ ہے کہ جو امر بالمعروف نہیں انل منکر نہیں کر رہا ہے وہ خیر الامم میں ہے ہی نہیں. جو خیر الامم کا دعویٰ کرتا ہے وہ پہلے اللہ کی شرط پوری کرے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. خیر الامم وہ ہے. عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ دار بنا کے گئے ہیں اس اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے. سیدھی بات ہے کہ اسے سیکھنا پڑے گا, کام ہے اور مدت ہو گئی یہ کام ہم نے چھوڑا ہوا ہے, بلکہ اس پر بحثیں چل رہی ہیں کہ یہ فرض ہے, یہ سنت ہے, یہ مستحب ہے, سب کی ذمہ ہے, سب فرض کفایا ہے. اب میں اس کے متعلق کیا عرض کروں, مسئلہ ہے اور چھڑ جائے تو بہت لمبا ہے. کتنی بات عرض کرتا ہوں میرے علم کے مطابق. حضور کا یہ ایک ارشاد ہے, میرا فتویٰ نہیں, میں اپنے فتوے سے بات نہیں کر رہا ہوں. حضور کا ارشاد ہے مر رہا من کو من کرن پل یو گئی رو بے, جو کوئی تم میں سے مرد ہو عورت ہو بچہ ہو جوان عقل والے ہو, جو کوئی تم میں سے غلط کام ہوتا دیکھے پل یو گئی رو بے, اس غلط کو صحیح کرنے کی کوشش کرے اپنی قوت کے ساتھ, اس کی ذمہ ہے. تغیر کر دے خیر شر کی خیر کے ساتھ, تبدیل کر دے. اور فعلم یستتے, اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو کم از کم کا درجہ یہ ہے فب لسانے, زبان سے بات. اصل تو ہے تغییر کر دے, لیکن اگر نہیں کر سکتا تو کم از کم زبان سے فہم و تفہیم کرے, سمجھائے بجائے, اللہ کو صورت پیدا فرما دے. فعل لم یستطیع, اگر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا ہے فب قلب, پھر آخری درجہ یہ ہے کہ دل میں کڑن ہو کہ ہائے یہ کیا ہو رہا ہے. اور دل کی کڑن, اس کی مثال سمجھنے کے لیے عرض کروں کہ کڑن کس کو کہتے ہیں, کیا ہمارا نبی ہمیں اس کیا سمجھا کے گیا ہے. ایک آدمی ہے اس کو فالج گرا ہوا ہے, اس پر فالج ہے, نہ بول سکتا ہے نہ اٹھ سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے, مقدر کی بات کہ اسی بیچارے کے مکان پر آگ لگ گئی. دماغ ٹھکانے ہے اس کو, دیکھ رہا ہے, کر کچھ نہیں سکتا, نہ بول سکتا ہے, نہ اٹھ سکتا ہے, ہاتھ سے اشارہ بھی نہیں کر سکتا. کچھ لوگ پانی ڈال رہے ہیں, کچھ لوگ فائر بریگیڈ بلا رہے ہیں, کچھ مٹی ڈال رہا ہے, کچھ سامان نکال رہا ہے, سارے کر رہے ہیں, لیکن جہاں تک اندر کھڑن کا تعلق ہے, کس کی زیادہ ہے, اس پڑے ہوئے کی یا اور لوگوں کی؟ اس لیے کہ اس کا مکان ہے, اس کا پیسہ لگا ہوا ہے, اس کی ہر چیز ہے, ہر ہر چیز سے دل کا تعلق ہے. اس کو کوئی تکلیف ہے یا نہیں ہے؟ ساری تکلیف ہے ہی اسی کو. یہ ہے فب قلب. کوئی نقصان ہوتا دیکھے, جیسے آدمی اپنے مکان کو آگ لگی نہیں دیکھ سکتا ہے اور اس کی کڑن اپنے انتہا کو پہنچ جاتی ہے, نبی کے لائے ہوئے دین کو نقصان پہنچے اور آدمی کو کڑن نہ ہو, اور دعویٰ یہ کہ میں مسلمان ہوں اور میرا دین سے تعلق ہے, اس دعوے کی کیا تصدیق ہو سکتی؟ اس دعوے کی کوئی تصدیق نہیں ہو سکتی. اگر کڑن نہیں پیدا ہوتی اندر, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں خلیفہ بنتے ہی جب کچھ لوگوں نے اتنا کہا کہ ہم زکوٰۃ جس صورت میں دیا کرتے تھے کہ سارا زکوٰۃ کا مال حضور کے پاس جمع ہو جاتا, حضور آگے تقسیم کرتے رہتے تھے, یہ صورت اختیار نہیں کریں گے, بلکہ اب ہم زکوٰۃ کا پیسہ اپنے اپنے طور پر اپنی اپنی جگہ تقسیم کر دیا کریں گے. سمجھ گئے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا کہ یہ نہیں ہو سکے گا. جو صورت زکوٰۃ دینے کی اس وقت میں تھی, بالکل بین ہی وہی باقی رہے گی, اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرنے دوں گا, اور جو تبدیلی کروں گا, جو تبدیلی کرنے کی کوشش کرے گا, اس کا تبدیل کرنے والا سر اس کے دھڑ کے ساتھ نہیں رہے گا. وَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ, دین میں کمی آئے گی اور میں زندہ رہوں گا, یہ ہرگز نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا. خلیفہ راشد ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ, علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین, دین میں کمی آئے گی اور میں زندہ رہوں گا, اور کمی بھی میں ذکر کر رہا ہوں کہ اتنی سی کمی. اس بنا پر ایک تو دل کی کڑھن آپ کم از کم درجہ, اور حضور نے اگلی بات بھی فرمائی, فتویٰ اصل میں حضور کا یہ سنانے لگا تھا, فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ, اور اگلی روایت یہ ہے کہ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَٰلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنَ الْإِيمَانِ, اگر دل کی کڑھن بھی نہیں ہے تو اس آدمی کے اندر رائی برابر بھی ایمان نہیں ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں دین کے ساتھ. میرے باپ کے مکان کی کوئی اینٹ تو کھیڑ کے دیکھ لے, مکان تو دوسری بات ہے, اگر کوئی تعلق ہوتا ہے آدمی اس کے لیے جانے دیتا ہے. اگر اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا تو قرآن نہ ہونے کا کیا سوال ہے, جو ہوتا رہے خدا کے دین کا. یہ ہوتا نہیں ہے, واقعاتی بات نہیں ہے. اس بنا پر میں تعبیر یہ کر رہا ہوں کہ یہ فرض کفایہ کی بات نہیں ہے, فرض کفایہ اور سنت موقع کی بات نہیں ہے. میرے نزدیک یہ ایمان کی علامت ہی صرف یہی ہے. اگر یہ نہیں ہے تو ایمان کی علامت ہی کوئی نہیں, نشانی کوئی نہیں ہے, اور اسی حدیث کی ماتا ترج کر رہا ہوں, یہ علامت ایمان ہے, نشانی ایمان کی صرف یہی ہے. اس بنا پر اس مسئلے کو اس طرح سے نہ چلایا جائے اللہ کی قسم جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ نے جس کام کے لیے بھیجا یہ تو انتہا درجے کا شرف ہے اور اللہ جو کسی امت کو نہیں ملا وہ کام آپ کے حوالے کیا ہے. عہدہ نبوت کا ختم ہو گیا ہے وہ کسی کو نہیں مل سکتا, وہ عہدہ ہی اللہ نے ختم کر دیا ہے, لیکن وہ کام اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے امت کے حوالے کر دیا اور ہم اس میں لگے ہوئے کہ یہ ہے یا نہیں ہے یا کیا ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے. اس بنا پر ایک تو اس اعتبار سے اس کی اہمیت کو سمجھیں, دوسرا اس اعتبار سے کہ دیکھو دنیا پریشان ہے, اتنی پریشان ہے کہ قسم اٹھا کے کہا جا سکتا ہے کہ کبھی دنیا اتنی پریشان نہیں جتنی اس وقت پریشان ہے. سارے اسباب سکون اور راحت اور آرام کے باوجود کبھی اتنے اسباب سکون اور راحت موجود نہیں تھے جتنے اس وقت موجود ہیں, اور کبھی امت اتنی پریشان نہیں تھی جتنی اس وقت پریشان ہے. اور ساری امت پریشان ہے, امت مسلمہ بھی پریشان ہے جو اسلام لا چکی ہے اور امت دعوت بھی پریشان ہے, سب پریشان ہے. اور یہ پریشانی صرف ہمارے کھاتے میں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سڑکیں, سڑکوں پر پل ہوتے ہیں, پل اگر خراب ہو جائے گر جائے وہ سیدھا ہو جائے عمر پوری ہو جائے تو اس پل کو گرانا ہوتا ہے, نیا پل بنانا ہوتا ہے. اور جب تک نیا پل نہیں بنتا اس وقت تک ایک متبادل راستہ نیچے ڈالا جاتا ہے, اس کا نام ہمارے یہاں متبادل راستہ ہے, یہاں بھی کوئی نام ہوتا ہوگا اس کا. اور دور سے لکھنا شروع کرتے ہیں سرخ موٹے قلم سے متبادل راستہ متبادل راستہ متبادل راستہ, آ رہا ہے بڑا مقدس راستہ. وہ نہ راستہ ہوتا ہے نہ راستے کی بلا ہوتی, گاڑیاں اسی میں پھنستی ہیں, مٹی اسی میں ہوتی ہے, کیچڑ اسی میں ہوتا ہے, ایکسیڈنٹ اسی میں ہوتے ہیں. متبادل راستہ ہے, اس متبادل راستے سے گزرنا ہوتا ہے. وزیر اعظم آئے گا تو بھی اسی راستے سے گزرے گا, مفتی صاحب آئیں گے تو بھی اسی راستے سے جائیں گے, کوئی علامہ صاحب آئیں گے وہ بھی اسی راستے سے جائیں گے. اس لیے کہ وہ راستہ اصلی جو راستہ ہے وہ نہیں چالو نہیں ہے. اور جو اس راستے اس پل کا ٹھیکیدار ہے جس کو ٹھیکہ ملا ہے وہ اس پل کو بناتا نہیں ہے. ہمارے رائبنڈ کے راستے میں ایک پل تھا, کوئی میرے خیال میں 9 سال کے بعد جا کے بنا, جس کو ٹھیکہ ملا ہوا اس نے متبادل راستے پہ ڈالا ہوا, ہم سب بھگت رہے ہیں اس کو. جو اصل راستہ ہے پکا صاف ستھرا ٹھنڈا, اللہ کی قسم اس پل کی ٹھیکیدار یہ امت ہے. جو ہمارے نبی نے راستہ بنایا تھا وہ پل گرا ہوا ہے, وہ راستہ نہیں چالو, اس کو وہ راستہ چالو نہیں ہے. اس راستے کو یہ امت چالو کر سکتی, اس کے پاس ٹھیکہ ہے اور یہ کرتی نہیں ہے. ساری دنیا متبادل راستے پر چل رہی ہے, لٹنے والا راستہ, مرنے والا راستہ, مصیبتوں والا راستہ, نقصان دہ راستہ, تکلیف دہ راستہ, لیکن گزرنا ہے. اس لیے کہ یہ امت ٹھیکیدار ہے اور صحیح راستہ چالو نہیں کر رہی. اگر اپنے نبی کے راستے کو چالو کر دو اللہ کی قسم دو خود بخود سارے راستے چھوڑ کسی راستے پر آ گئے. یہ جو متبادل راستہ ہے کبھی تم نے دیکھا ہے کہ جب یہ پل بن جاتا ہے, پل بن جانے کے بعد کبھی اس راستے پر بھی لکھے ہوئے دیکھا کہ یہ راستہ بن جاؤ؟ اگر 26-50 آدمی کھڑے کر دیے جائے اور منت کرے کہ مہربانی کر کے اس راستے چل جاؤ, کوئی بھی جانے کو تیار نہیں ہوگا. اس کو دھکے دے کے لوگ اسی راستے سے جائیں گے. یہی ایک سیدھا راستہ ہے. اس سیدھے راستے کو چالو کرنے کی ذمہ دار صرف یہ امت ہے. ساری انسانیت مشکلات میں مبتلا ہے اور اس کی وجہ یہ امت مسلمہ ہے. اگلی بات آخر کی ایک نو مسلم کی عرض کروں. کئی سال پہلے امریکہ کے ایک جزیرے میں جماعت گئی, دور کا جزیرہ, وہاں پر ایک گورا مسلمان ہوا. اس نے خط لکھا رائے بنڈ بھائی بشیر صاحب کے نام خط تھا کہ دیکھ اللہ تم رائے بنڈ والوں کو جزائے خیر دے, تم نے جماعت بھیجی اور جماعت کے آنے کی برکت سے میں مسلمان ہو گیا اور اللہ کا شکر ہے میں جہنم سے بچ گیا. اس کو یہ بھی ایمان یقین ہے میں مسلمان ہو گیا, میں جہنم سے بچ گیا, کہ اللہ کا شکر ہے میں مسلمان ہو گیا اور میں جہنم سے بچ گیا. اور آگے لکھتا ہے کہ ساتھ ایک افسوس بھی ہے کہ اگر یہ جماعت پچھلے سال آئی ہوتی, ایک سال پہلے آئی ہوتی, تو میرا باپ جہنم میں نہ جاتا, وہ کافر بن گیا ہے, وہ کافر مر گیا ہے. اگر ایک سال پہلے آئی ہوتی تو میرا باپ جہنم میں نہ جاتا. تو میں نے اس وقت ساتھیوں سے کہا, میں نے کہا سن لو, ایک نو مسلم کا فیصلہ ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں لوگ غیر مسلم مر رہے ہیں وہ تمہارے حساب میں مر رہے ہیں, جہنم میں جا رہے ہیں. انسانیت کو جہنم کا ایندھن نہ بناؤ, سنبھالو خدا کے واسطے. دنیا چیخ رہی ہے, پھنسی ہوئی ہے, اس کے لیے صحیح راستہ تم بھی دکھلا سکتے ہو, ذرا سی ہمت اور قربانی کرنی پڑے گی. اور اللہ جل جلالہ تمہیں راستہ دکھانے والا, راستہ بتانے والا بنا دے گی. اس بنا پر یہ درخواست ہے کہ ایک کام ہے, نبی والی محنت, نبی والی محنت, اسے سیکھنا پڑتا ہے, اسے پہلے سیکھنا پڑتا ہے. ہر کام کو جو کام بھی کرنا ہو پہلے سیکھنا پڑتا ہے پھر کرنا پڑتا ہے. ایک تو ارادہ کرو کہ ہم نے اب اس کام کو غلطی ہوئی ہے اللہ معاف, ایک تو توبہ کرنے کی بات ہے, اے اللہ غلط کیا معاف فرما دے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جرم اس امت کا یہی ہے, اس کام کو چھوڑنا سب سے بڑا جرم, اس سے بڑا جرم نہیں ہے. اس لیے جرم عظیم سے ایک تو توبہ کی جائے کہ الہی معاف فرما دے, غلط ہوا غلط کیا غلط چلتے رہے, اب اس کام کو کریں گے. اور اسی کے ساتھ یہ کہ اب اس کام کو سیکھنے کے لیے میں جا رہا ہوں. اگلی بات یہ بلا تاخیر توبہ کی جائے اور پھر بلا تاخیر اس کو سیکھنا ہے, اس لیے کہ سیکھے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. جب سیکھے بغیر کیا جاتا ہے تو آدمی سمجھتا ہی ہے کہ میں خدمت کر رہا ہوں اور بہت تکلیف دہ ہوتا ہے, اسلام کی خدمت نہیں ہو رہی تھی بلکہ وہ اسلام کو ذبح کر رہا ہوتا ہے. پہلے اسے سیکھنا پڑتا ہے اور سیکھنے کے بعد اسے کرنا پڑتا ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ نماز کو بھی سیکھنا پڑتا ہے, روزے کو بھی سیکھنا پڑتا ہے, حج کو بھی سیکھنا پڑتا ہے, سب کچھ سیکھنا پڑتا ہے. لیکن ہر چیز کا سیکھنا, کسی چیز کا سیکھنا بھی اتنا مشکل نہیں ہے جتنا نبی کی دعوت اور محنت کو سیکھنے کی ضرورت ہے. اور باریک اور نازک ترین کام ہے, اسے سب سے زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے. سیکھا جائے اور سیکھنے کے بعد پھر کیا, یہ اللہ کا کرم ہے کہ یہ سیکھنا بھی کرتے ہوئے, اس کا سیکھنا بھی کرتے کرتے اسی وقت ہی کام شروع ہو جاتا ہے. سیکھنے کا زمانہ بھی کرنے کا ہے, اس کے سیکھتے سیکھتے پتہ نہیں کتنی دنیا سیکھ جاتی ہے. اللہ نے کرنے کا طریقہ بھی ایسا, سیکھنے کا طریقہ بھی ایسا بتایا ہے. اس بنا پر اس پر جان و مال کیسے لگانی ہے، محنت کیسے کرنی ہے، اس کی تفصیلات بھی انشاءاللہ آتی رہیں گی. آج یہ خیال تھا کہ یہ پہلی بنیادی بات عرض کر لوں کہ اللہ کے واسطے اس کی اہمیت کو سمجھو، ہم سب کی ذمہ ہے یہ کرنا، اور 100% صحابہ اس محنت کو کر رہے تھے، 100% مرد، 100% عورتیں، 100% بچے جب اس کام کو کر رہے تھے. اللہ کا احسان ہے کہ 100% دین پر تھے. یہ دستور ہے کہ دعوت جس سطح کی ہوگی اسی سطح کا دین امت کے اندر موجود ہوگا. 100% دعوت پر ہیں، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ 100% دین پر تھے. اس وقت میں ایک مسلمان بھی ایسا نہیں دکھلایا جا سکتا کہ جو مسلمان تو ہو لیکن نماز نہ پڑھتا. جب دعوت کم ہو گئی دین بھی کم ہو گیا، بقدر دعوت دین ہوگا. اگر دعوت دینے والے 100% ہوں گے امت میں 100% دین ہوگا. اب بھی یہی، پہلے بھی یہی ہوا اور قیامت کے قریب بھی یہی ہوگا، درمیان میں نہ ہونے کا کوئی سوال نہیں. جب بھی امت نے دعوت کو سنبھالا ہے اور 100% لوگوں نے قربانی شروع کی، اللہ جل جلالہ دین کو عام فرما دیا. اب بھی یہی ہو سکتا ہے، اور یہ اپنوں کے لیے بھی راستہ کھلے گا اور دوسروں کے لیے بھی راستہ کھلے گا. اس بنا پر کوئی جبری بھرتی نہیں ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. بات لمبی ہوتی ہے، تھکتے بھی ہوں گے آپ، لیکن آپ تو کھڑے کھڑے 8 گھنٹے بعد لوگ عادی ہیں کھڑے کھڑے 8 گھنٹے گزارنے کے ڈیوٹیوں کا. یہ تو بیٹھے بیٹھے ہیں، کھڑے کھڑے یہ لٹکے ہوئے آدھے اندر آدھے باہر کرسیوں پر. مولوی نے اوپر ہوتا ہے نہ نیچے ہوتا ہے، میرے تو پیروں کو سوجن پڑ جاتی ہے. بات اس لیے لمبی تو ہو گئی، آپ تھکے ہوں گے، مگر یار میری عمر بھی 75 سال ہے، میں بھی تھکا ہوں، کچھ بولتا رہا ہوں. میرا خیال میں بولنے والا سننے والے سے زیادہ تھکتا ہے. جب تک میں بیٹھا ہوں بیٹھے رہو اور کچھ کر لیں، عمل کی صورت کرنے کی کریں. اس لیے کہ صرف سننا تو کوئی کام نہیں ہے، بلکہ صرف سن لینا اور نہ کرنا یہ قیامت کے دن حجت بنے گا آدمی پر کہ تجھے سنایا تھا پھر نہیں کیا، تو یہ سمجھایا تھا پھر بھی نہیں کیا. اس لیے یہ آئندہ کے لیے بھی خطرناک بات ہے. صرف سننا، سننا ہوتا ہی کرنے کے لیے. اگر سنانے والا بھی صرف سنانا جانتا ہے تو بڑی نادانی کی بات ہے. اس لیے کہ سنانا صرف کو کام نہیں، منوانا کام ہے اور کرانا کچھ کام ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب علم آتا ہے تو عمل کو آواز دیتا ہے، اگر عمل آ جائے تو وہ علم بھی پاس رہ جاتا ہے، اور اگر عمل نہ آئے تو اکیلا بھائی. وہ دونوں بھائی ہیں، علم اور عمل دونوں تو عوام بھائی ہیں. اگر دوسرا بھائی آ جاتا ہے تو یہ بھائی بھی رہ جاتا ہے، اور اگر نہیں تو یہ بھائی بھی روانہ ہو جاتا ہے. تو جو علم آیا ہے اس سے بھی محروم نہ ہو جائے. اس لیے عمل کی کچھ صورت بن جائے، اور ہمت کر کے بتائیں کون کون اللہ کے بندے کتنے کتنے وقت کے لیے تیار ہیں.